لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صلوات الله. پیغمبر آپ یہ کہہ دیں کہ میں بھی تمہارا ہی جیسا ایک بشر ہوں، لیکن میری طرف مسلسل یہ وحی نازل ہوتی ہے کہ تمہارا پروردگار ایک ہے، جو اس کی ملاقات کا امیدوار ہے اسے چاہیے کہ نیک عمل انجام دے اور اپنے مالک کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے. روز اول سے توحید پروردگار سے متعلق جو سلسلہ کلام آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا، اس کے ساتویں مرحلے پر توحید الہی سے متعلق ایک انتہائی نازک مسئلے کی وضاحت کرنا ہے، اور شاید توحید کی منزل میں اس سے زیادہ نازک کوئی دوسرا موضوع نہیں ہے جہاں اتنی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں کہ ان کے شمار کرنے کے لیے بھی شاید ایک گھنٹے کا وقت ناکافی ہو جائے. ہر مرد مسلمان یا ہر مومنہ جو بھی مالک کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے، وہ اپنی ہر حاضری میں دو باتوں کا اعلان کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اور اسی فقرے کو دیکھنے کے بعد دو طرح کے تصورات پیدا ہوئے. کچھ لوگوں نے ایاک نعبد و پڑھنے کے بعد یہ طے کیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے علاوہ نہ کوئی قابل احترام ہے، نہ قابل اطاعت ہے، نہ قابل قیام ہے، نہ قابل سلام ہے. ان کی نگاہ میں کسی کو سلام کر لینا بھی ایک عبادت ہے، کسی کے لیے کھڑا ہو جانا بھی ایک عبادت ہے، کسی کی بارگاہ میں حاضری دینا بھی عبادت ہے، اور اس طرح کے نہ جانے کتنے معاملات ہیں جن کو پہلے عبادت قرار دیا گیا، اس کے بعد سب کو ایاک نعبدو کے خلاف بنا دیا گیا کہ اگر کوئی آدمی کسی کے احترام کے لیے کھڑا ہو جائے یا اسے ایک سلام بھی کر لے تو بعض لوگوں کو خیال پیدا ہوتا ہے یہ حد شرک میں داخل ہو گیا، گویا ایاک نعبدو کے خلاف ہو گیا. حالانکہ میں نے عرض کیا عبادت کا اپنا ایک تصور ہے جس کا تعلق ان باتوں سے نہیں ہے. نہ عبادت کا تصور کسی قیام سے مجروح ہوتا ہے، نہ کسی سلام سے مجروح ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے اپنے واسطے سب قیام چاہتے ہیں، محسن کے لیے کوئی نہیں چاہتا. جن کا کلمہ پڑھ کے ہم آپ کچھ اوقات پیدا کر لیے ہیں، ہماری کوئی حیثیت پیدا ہو گئی ہے، ہم چاہتے ہیں ہمارے سامنے اگر ہم کہیں سے گزر جائیں تو ساری دنیا سر کے بل کھڑی ہو جائے. مگر جن کی بدولت یہ احترام حاصل ہوا ہے ان کی بارگاہ میں کوئی قیام نہ کرنے پائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کو خالی ایک نشانہ بنایا گیا ہے، مقصد کچھ اور ہے. اور اس سے زیادہ خطرناک منزل ہے منزل استعانت، مدد مانگنا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں، ہم تجھی سے طالب اعانت ہیں. لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی سے آپ نے ذرا کوئی تقاضا کیا اور گویا ایاک نستعین کے خلاف ہو گیا، اور آدمی توحید کی حدوں سے نکل کے حد شرک میں چلا گیا. یہ تصور ہے جو بعض مقامات پر یا بعض لوگ ذہنوں میں پایا جاتا ہے. لہذا میری ذمہ داری ہے کہ میں اس ایاک نستعین کا جو صحیح تصور اسلامی وہ آپ کے سامنے گزارش کروں. آئیے پہلے انسان کا جائزہ لیا جائے، یہ انسان ہے کیا اور بنانے والے نے اسے کیسے بنایا ہے. پروردگار عالم نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد جب انسان کی حقیقت اور اس کی واقعیت کا اعلان کیا تو صاف لفظوں میں کہا، اے انسان تیرے پاس غرور کا کون سا سامان پایا جاتا ہے، خلق الانسان ضعیفا، یہ بنایا گیا ہے کمزور، یہ بنایا گیا ہے کمزور. توجہ کر رہے ہیں آپ، یہ قرآن مجید اعلان کرتا ہے انسان اپنی اوقات کو پہچانے، یہ انسان پیدا ہی کیا گیا ہے کمزور. اور اگر قرآن مجید نے نہ کہا ہوتا تو کوئی اگر انسان اندھا نہیں ہے، ہر پیدا ہونے والے کو دیکھ لے گا، خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ پیدا ہونے والا طاقتور پیدا ہوا ہے یا کمزور پیدا ہوا ہے. میں زیادہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، ہر پیدا ہونے والا توانائی کے اعتبار سے کمزور، علم کے اعتبار سے کمزور، ہنر کے اعتبار سے کمزور، فضل و کمال کے اعتبار سے کمزور، ہر اعتبار سے کمزور. حد یہ کہ آنکھیں ہیں مگر دیکھنے کے لائق نہیں ہیں، کان ہیں مگر واقعہ سننے کے لائق نہیں ہیں، پیر ہیں مگر چلنے کے قابل نہیں ہیں، ہاتھ ہیں مگر اٹھنے کے لائق نہیں ہیں، دماغ ہے مگر سوچنے کے لائق نہیں. اس سے زیادہ کمزور کیا ہوگا؟ توجہ کریں تو اے پروردگار، یا تو انسان کو اتنا طاقتور بنایا ہوتا کہ کسی سے مدد کی ضرورت ہی نہ ہوتی. میں جہاں سے گفتگو شروع کر رہا ہوں اس پر غور کیجیے گا، یا تو بندے کو اتنا طاقتور بنا کے بھیجا ہوتا کہ سب کے سامنے اکڑ کے کھڑا ہو جاتا، کسی سے مدد لینے کی ضرورت ہی نہ ہوتی. مگر بنایا اتنا کمزور ہے، تو جو کمزور بنا ہے وہ تو مجبور ہے کہ طاقتور کا سہارا لے. جو کمزور بنایا گیا ہے وہ بغیر طاقتور کے سہارے کے آگے تو نہیں بڑھ سکتا ہے. جو ہر انسان دنیا میں کمزور آیا ہے تو بالآخر کسی کا سہارا لے گا. تو اگر ہر سہارا لینا ہی کفر ہو جائے، توجہ کریں، اگر ہر امداد طلب کرنا ہی شرک ہو جائے تو گویا یہ انسان بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ کوئی نہ مسلمان بن لے پائے نہ مومن بن لے پائے، سب مشرک ہی بن جائے، اس لیے بغیر سہارے کے آگے بڑھ نہیں سکتا. اور انتظام بھی یہ کیا کہ اتنا کمزور تھا تو صحرا میں نہیں اتارا، آسمانوں سے نہیں نازل کیا، زمین سے درختوں کے درمیان نہیں اگایا، بلکہ ایک ماں ایک باپ سے ملا کے بنایا ہے تاکہ سہارا دینے والے بھی ساتھ رہیں. توجہ کرے تاکہ سہارا دینے والے بھی ساتھ رہیں. تو بنا کمزور سہارے کا محتاج تھا, لہذا مالک نے بنایا تو ایسے بنایا کہ ایک ماں ایک باپ کو ذریعہ بنایا. انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج, تاکہ دو سہارے اس کے پاس رہیں آگے بڑھنے کے لیے. اب انسان ایک قدم بھی زندگی میں اگر آگے بڑھنا چاہتا ہے تو کبھی ماں کا سہارا چاہتا ہے, کبھی باپ کا سہارا چاہتا ہے, اس کے بغیر تو آگے بڑھ ہی نہیں سکتا ہے. اور قدرت نے فطرت نے یہ سبق رکھ دیا کہ اگر بغیر سہارے کے نہیں پہنچ سکتے ہو تو سہارا کیسے لیا جائے. توجہ کریں, یعنی جو طاقت والے ہیں ان کی گود میں تم کو رکھ دیا ہے, تم اگر انہیں اپنی طرف متوجہ کر کے ان سے مدد لینا چاہو تو طریقہ کیا ہوگا. کبھی سنا ہے کہ کسی بچے نے ماں کی گود میں آ کے تقریر شروع کر لی ہو, کسی بچے نے ماں کی گود میں آگے ماں کے سامنے درخواست ٹائپ کرا کے رکھ دی ہو. ہاں یہ ترقی کا دور ہے, 21ویں صدی کے سرحد پر آ گئے. اب وہ دن چلے گئے جو قلم سے درخواستیں لکھی جاتی تھی, اب سارا کام جو ہے مشینوں سے ہو رہا ہے. تو بچہ بھی ایسی صلاحیت لے کے آیا ہوگا کہ جیسے دنیا میں قدم رکھا فوری درخواست ٹائپ کی, ماں کے نام اس کو دودھ ملنا چاہیے, ایک درخواست کی باپ کے نام آپ کو باہر سے سامان لانا چاہیے. مگر ایسا تو نہیں ہوتا ہے, یہ چاہتا ہے کہ ماں سے مدد لیتا ہے جو زندہ رہے, یہ چاہتا ہے ماں کا سہارا مل جائے تاکہ زندہ رہے. تو زندگی کے لیے ماں کا سہارا چاہیے, مگر سہارے کی درخواست کیسے دے. نہ کبھی قلم چلتے دیکھا, نہ کسی کو قلم چلاتے دیکھا, نہ کسی کو تقریر کرتے دیکھا, ایک زبان فطرت نے سکھا دی تھی. جب ضرورت کا احساس پیدا ہوا, جب بھوک اور پیاس سے پریشان کیا, بچے نے رونا کیوں کیا, ماں متوجہ ہو گئی. یعنی فطرت نے دونوں سبق دے دیے, بغیر سہارے کے جی نہیں سکتے, اور سہارا لینے کا بہترین سہارا ہے رونا. اسی لیے اگر آپ اسلامی روایات پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا بہترین نماز, بہترین عبادت, بہترین بندگی ہوا ہے کہ جہاں مصلی پر کھڑے ہونے والے کی آنکھ سے ایک قطرہ اشک نکل جائے. اگر آنکھوں میں ایک قطرہ آنسو آ جائے تو اس سے بہتر کوئی نماز نہیں ہے, اس سے بہتر کوئی بندگی نہیں ہے. ہزار وہ نمازیں جو بغیر آنسو کے گزر جائیں, اور ایک وہ دو رکعت کی نماز جس میں آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں, یہ دو رکعت نماز اس ہزاروں سے بہتر ہے. اس لیے ان میں نستعین کہا جاتا ہے, اس میں نستعین کا مظاہرہ ہوتا ہے. قربان جائیے, جب مولا کائنات کا سلیقہ سکھایا خدا کی بارگاہ میں مانگنے کا تو کیا کہا, اگر خدا کی بارگاہ میں مانگنا چاہتے ہو تو یہ بات یاد رکھنا کہ بندے مومن خدا کے سامنے آئے گا تو مومن کے سرمایہ کا نام ہے دعا, مومن کا سلحے کا نام ہے بکا. نہ دعا سے بڑا کوئی سرمایہ ہے, نہ بکا سے بڑا کوئی اسلحہ ہے. فرق یہ ہے کہ ہم تو اس کو استعمال کرتے ہیں مالک کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے, نہ جانے دنیا اس کو کون سا اسلحہ سمجھ رہی ہے. لہذا انسان محتاج ہے, انسان مجبور ہے کہ کسی نہ کسی کا سہارا لے گا. ہر سہارا لینے کا نام نہ کفر ہوتا ہے, نہ شرک ہوتا ہے, نہ یہ خلاف توحید ہے. مالک نے انسان کو ایسا بنایا. اور یہ ایک عجیب بات ہے, اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا, اور اگر آپ نے کبھی تجربہ کیا ہے تو معلوم ہوگا. بڑا ساری تجربات روزانہ کیے جا سکتے ہیں, کیونکہ پرانا تاریخی واقعہ تو ہے نہیں کہ تاریخ پلٹ کے نہیں آئے گی. بچے ماشاءاللہ دنیا میں آ ہی رہے ہیں اور انشاءاللہ یوں ہی آتے رہیں گے, امت اسلامیہ میں اضافہ ہوتا رہے گا. آپ دیکھیے, جب بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کی گود میں بچہ پل رہا ہے, اگر چار عورتیں اکٹھا ہو جائیں اسی مقام پر, چار عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں اور بچہ بھوک محسوس کرے یا پیاس کا احساس کرے یعنی اسے دودھ چاہیے, تو یہ چار عورتیں اس کے سامنے بیٹھی ہوئی, شکلیں ایک جیسی, لباس ایک جیسا, انداز ایک جیسا, جتنا بچہ سمجھ سکتا ہے سب ایک ہی جیسی خواتین دکھائی دیتی ہیں. مگر جب بچے کو بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا ہے تو وہ اپنی ماں کی طرف متوجہ ہوتا ہے. اسی لیے دیکھتے ہیں بچے پریشان ہوتے ہیں تو لاکھ کوئی بلاتا رہے اپنی طرف, مگر گو کے بچہ ماں کے پاس جاتا ہے, یعنی جس کو سہارا بنایا گیا اسے پہچانتا ہے. من ایک لفظ کا اس کے معنی پر غور کر لیجیے گا کس قدر افسوسناک بات ہے. جب بچے تھے نادان تھے, جب بچے تھے نافہم تھے, تب اتنا سمجھتے تھے کہ کس کا سہارا لینا چاہیے, تب یہ سمجھتے تھے کون کام آ سکتا ہے. جیسے ہی بڑے رقم ہوئے اتنا سبق بھی بھول گئے جو بچپنے میں یاد تھا. اس وقت سب ہمدردی کے لیے ہاتھ بڑھا رہے تھے, مگر بچہ ہونا تو کسی گود میں نہ گیا, اپنی ماں کی گود میں آیا, اس لیے مالک نے اسے سہارا بنایا ہے. غیروں کے پاس کیوں جائے؟ ارے جو پہلے دن سمجھ لیا تھا کہ اسی کو سہارا بناؤ جس کو اس نے سہارا بنایا ہے, تو آگے چل کے کس نے پہنچا دیا؟ کبھی ان کی چوکھٹ پر, کبھی ان کے دروازے پر, وہاں کیوں نہیں جاتے جس کو اس نے سہارا بنایا ہے؟ اس طرح بات بولے محمد و آل محمد. یہ ایک مسئلہ جو فطرت انسان میں پایا جاتا ہے, لہذا جو کمزور ہے وہ بہرحال مدد طلب کرے گا, جو کمزور ہے وہ بہرحال طاقتور کا سہارا لے گا. یہ فطری مسئلہ ہے جس سے کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا. اور اگر بات خالی مدد مانگنے کی آ جائے, توجہ کریں, یعنی ہزار مطالب ایک طرف اور خالی ایک لفظ نستعین ایک طرف, آپ کچھ بھی کہہ دیں گے مگر قرآن میں تو یہ لکھا ہے یا کہ نستعین, یا کہ نستعین یہ شکل لکھا ہوا ہے, ہر مسلمان کا ایمان ہے, معنی تو نہیں لکھے ہوئے ہیں, وہ تو آپ نے بنا لیے ہیں. معنی تو پہلے پہچانیے, یا کہ نستعین کے معنی کیا ہیں. نہیں نہیں کسی سے مدد نہ مانگی جائے گی. آپ ہمارا اپنا ذکر کر رہے ہیں, پروردگار پروردگار ہو کے آپ سے کہتا ہے, وہ کیوں کہتا ہے یہ تو جائیے تفسیروں میں پڑھیے گا, علماء سے پوچھیے گا. پروردگار خالق کائنات ہو کے آپ سے کہتا ہے ان تنصر اللہ ینصرکم, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. ہم کیا, ہماری اوقات کیا, ہماری بساط حقیقت کیا, ہم اس کی مدد کریں گے, مگر کیا کریں, قرآن سے آیت کو نکال دیں. پروردگار کے لہجے کو بدل دیں, بے شک یہ منزل امتحان ہے, دنیا جانتی ہے, لیکن بالآخر مطالبہ نصرت تو ہے. اور یہی وجہ ہے اگر کمزور ہو کے مدد مانگتا تو بالکل نہ کہتا تم مدد کرو, ہم تمہاری مدد کریں گے. اس لوگ پر نگاہ رکھیے گا, اگر تم خدا کی مدد کرو گے تو خدا تمہاری مدد کرے گا. یہ کہنا کہ خدا تمہاری مدد کرے گا یہ علامت ہے کہ کمزور نہیں ہے. اسے کہ کمزور ہو کے اگر مدد مانگتا تو وہ پھر کیسے مدد کرے گا؟ تم تو الگ الگ لاکھ مل کے مدد کرو گے, وہ لاکھ کے لیے اکیلا کافی ہے, لیکن پھر تم سے کہتا ہماری مدد کرو. اور دو ہی منزلیں تو قرآن میں دیکھنے میں آئی, کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا, دو ہی جگہ ہے جہاں خدا نے بندوں سے کچھ مانگا ہے, ورنہ ہمیشہ دیا ہی ہے. اب ذکر آ گیا تو یہ لوگ بھی محفوظ ہے, جا کے بھی آپ کے کام آئے گا. دو ہی جگہ جہاں خدا نے بندوں سے کچھ تقاضا کیا ہے, ورنہ خالی دیا ہی دیا ہے, وجود دیا, حیات دی, طاقتیں دی, صلاحیتیں دی, علم دیا, فن دیا, کمال دیا, سب دیا ہی تو ہے. مگر دو چیزیں ہیں جن کو خدا نے بندوں سے مانگا ہے, تقاضا کیا ہے, چاہے بطور امتحان صحیح مگر تقاضا کیا ہے. ایک مسئلہ ہے نصرت کا, ہماری مدد کرو, ان تنصر اللہ ینصرکم, اگر تم خدا کی مدد کرو گے خدا تمہاری مدد کرے گا. ایک تقاضا ہے نصرت کا, اور دوسرا تقاضا اقرض اللہ قرضا حسنا, میرے بندو خدا کو قرضہ دو. اب لائیے تفسیریں پڑھیے, علماء سے پوچھئے, ممکن ہو تو الفاظ بدلیے. لیکن اگر جو لکھا ہے اسے ماننا ہی ہے تو پھر ماننا اقرض اللہ قرض حسنا، خدا کو قرض دو، یہ صحیح ہے کہ واپس کرے گا؟ ایک دو گے دس بنا کے دے گا، ستر بنا کے دے گا، ہزار بنا کے دے گا، مگر کہتا ہے دو، اب جو کرے، اور دونوں جگہ دو لفظ استعمال کر دی. جب نصرت کا تقاضا کیا تو کہا ہم تمہاری مدد کریں گے تاکہ کمزور رقم دو، اور جب کہا قرضہ دو تو کہا یہ ضائع بڑھا بڑھا کے دیں گے تاکہ فقیر نہ سمجھ لو. میرے الفاظ پر نگاہ رکھیے گا، ایک بڑا قیمتی مسئلہ ہے، اگر حل ہو جائے. یعنی خدا نے دو قرضہ قاضے کیے، ایک نصرت کا مطالبہ ہے، ایک قرض کا مطالبہ ہے، اور دونوں جگہ یہ واضح کر دیا تو مدد کرو گے تو ہم تمہاری مدد کریں گے، یعنی ہم کمزور نہیں ہیں. تم قرضہ دو گے ہم پڑھا چڑھا کے واپس کریں گے، یعنی ہم فقیر نادار نہیں ہیں. مگر پھر کہتے ہیں مدد کرو، پھر کہتے ہیں قرضہ دو ہم واپس کریں گے، مگر دو، ہم تمہارے کام آئیں گے، مگر تو ہماری مدد کرو. پروردگار جب تو دے ہی سکتا ہے، مدد کر ہی سکتا ہے، تو ان کمزوروں سے مانگنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تقاضا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اپنی مصلحتوں کا مالک جانے، توجہ، اپنی مصلحت کو پروردگار جانے، مگر کم سے کم ہم اتنا سمجھے کہ یہ دو تقاضے وہ ہیں جو مجبوری اور کمزوری کی علامت نہیں ہے. ہر چیز کا مانگنا کمزوری کی نشانی بن سکتا ہے، لیکن نہ مدد مانگنا کمزوری کی نشانی ہے اور نہ قرض لینا کمزوری کی نشانی ہے. اس لیے خدا نے یہ دونوں کام اپنی طرف منسوخ کیے ہیں. غور کریں آپ، خدا نے یہ دونوں کام اپنی طرف منسوخ کیے، ہم نے مدد بھی مانگی ہے، ہم نے قرض بھی مانگا ہے، تاکہ یہ دونوں کمزوری کی علامت نہ بننے پائے. شاید مسئلہ یہ رہی ہو کہ خدا کے دو نیک بندے ایسے بھی ہوں گے، توجہ کریں، دو بندے ایسے بھی ہوں گے، ایک یہودی کے دروازے پر آ کے قرض مانگے گا، ایک کربلا کے میدان میں مدد مانگے گا. خبردار، نہ قرض کو دلیل کمزوری سمجھنا، نہ مدد مانگنے کو دلیل کمزوری سمجھنا. وہ بھی ایک امتحان تھا، یہ بھی ایک امتحان ہے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. تو خالی مسئلہ اگر الفاظ کا ہے تو ایسے الفاظ تو آپ کو بہت ملیں گے، لیکن دنیا جانتی ہے کہ پروردگار عالم اگر کہتا ہے کہ دین خدا کی مدد کرو تو خدا محتاج نہیں ہے. پروردگار اگر کہتا قرض دو تو مالک تمہارا محتاج نہیں ہے، وہ تمہیں آزمانا چاہتا، دیکھنا چاہتا ہے، مگر لہجہ یہی ہے، مگر انداز یہی ہے، قرض دو انداز یہی ہے کہ مدد کرو، تاکہ انسان کو یہ محسوس ہو جائے کہ خالی لفظوں سے مسائل حل نہیں ہوتے ہیں، مسائل کو گہرائی میں جا کے ان کی معنویت کو پہچاننا پڑے گا. یہاں تک آنے کے بعد چلیے فطرت انسان سے آگے بڑھ کے دو جملے مجھے اور گزارش کرنا ہے، اور وقت کے اندر بات تمام کرنا چاہتا ہوں، بڑا مسئلہ بہت طویل ہے اور اس کے لیے بڑا وقت چاہیے. دیکھیے، کسی سے مدد مانگنے کے تین طریقے ہیں. کسی سے بھی مدد مانگنے کے تین طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ انسان خدا کو چھوڑ کے بندے سے مانگے. الیعوذ باللہ، کوئی آپ کے دروازے پر آیا، کہے 10 روپے دے دیے، کوئی بری بات نہیں، مومن مومن کے کام آتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کہے مگر آپ نے مجھے کیسے یاد فرمایا، یہاں کیسے رحمت فرمائی، مجھ سے آپ 10 روپے مانگنے کے لیے کیوں آئے؟ کہے کیا کریں، ایک کتاب میں دیکھا کہ اگر غریب ہو جاؤ، کمزور ہو جاؤ تو نماز پڑھو، نماز پڑھی، خدا سے کہا. ایک میں لکھا ہوا تھا یہ آیت پڑھو، اس آیت کو 125 دفعہ پڑھ دیا، کچھ نہیں ہوا. ایک میں لکھا تھا یہ دعا پڑھو، خدا بہت دے گا، دعا پڑھ کے دیکھ لیا، کچھ نہیں ملتا. یعنی چونکہ خدا نہیں دیتا لہذا آپ دیجیے، ایسے ہی ملتے ہیں لوگ، ایسا نہیں، یہ خالی عقلی تو سبرات نہیں ہے، ہر طرح کا دیوانہ، ہر طرح کا احمق دنیا میں مل جاتا ہے. ایسے بھی ہوتے ہیں جو بندوں کے پاس جاتے ہیں یہ کہنے کے واسطے کہ چونکہ خدا کچھ نہیں دیتا. ہاں، پرانے زمانے کی مثل جس کو نہ دے مولا، ہاں لیکن ایسی حماقتوں کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے. غور کیا آپ نے؟ تو میری گزارش ہے اگر کوئی خدا کو چھوڑ کے بندے سے مانگے کہ خدا نہیں دیتا یا نہیں دے سکتا لہذا حضور آپ، یہ بدترین کفر ہے. توجہ کریں، یعنی شرک نہیں ہے، شرک میں تو دو ہوتے ہیں، اس کے بعد تو ایک ہی ہے، فرق یہ وہ نہیں ہے، یہ ہیں. نہیں غور کیا آپ نے؟ شرک اس کو کہا جاتا ہے جہاں دو خدا ہوتے ہیں، یہ تو اصلی خدا کو چھوڑ آیا، اب اس کے بعد تو ایک ہی خدا ہے کہ ہر زمین پر ٹہل رہا ہے اور جیب میں چار پیسے رکھے ہوئے. یہ بدترین کفر ہے جو انسان کی زندگی میں پیدا ہوتا ہے جب انسان پروردگار کو چھوڑ کے اور بندوں سے مانتا ہے. اس سے بدتر کوئی کفر تصور نہیں کیا جاتا جو کبھی کبھی سماج میں، ہر سماج میں، ہر ایک اسلامی سماج میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں، ایسے جاہل، ایسے نادان، ایسے احمق، ایسے دیوانے جو ساتھ ساتھ یہ کہتے ہیں خدا تو کچھ کرتا نہیں، آپ بھی کر دیجیے. ارے خدا کچھ نہیں کرتا تو یہ کیسے کر دے گا؟ جس کی موت و حیات بھی خدا کے ہاتھ میں ہے، اگر کچھ کرنے کا ارادہ کیا اسے ملک الموت پہ بھیج دیا، اب بتاؤ کیا کرے گا؟ اور ملک الموت آئے دونوں کو ساتھ لے گئے. اگر آپ سمجھتے یہی کچھ کرے گی تو چلیے دونوں چلیے، دیکھیے یہ کیا کرتے ہیں. آپ اسے مان دیا گا یہ آپ کو دیکھے غور کیا آپ نے؟ ایسا تو نہیں ہے، لیکن ایسے لوگ ہوتے ہیں. حد یہ ہے کہ میں نے دیکھا، ایسے لوگوں کو دیکھا بھی ہے اور سنا بھی ہے جو سمجھتے ہیں خدا کام نہیں آئے گا، شاید ابھی ہر کام آ سکتے ہیں. میں پھر وہی مثال دہراؤں گا، گھر میں دو چار چھ مہینے جو بیماری رہ گئی، مسلمان عورت، مسلمان مرد جس کے گھر میں سال چھ مہینے بیماری رہ گئی، اب یہ نکلے پتہ لگانے کے لیے کون اس بیماری کو گھر سے نکال سکتا ہے؟ یہ گھر میں جو کچھ ہو گیا ہے، اس کچھ میں کتنی مانویت پائی جاتی ہے، خاندان کے خاندان تباہ ہو گئے اسی کچھ کے پیچھے. سارے فتنوں کی جڑ یہ دو چیزیں ہیں. جب خاندانوں میں، گھروں میں، محلوں میں فساد پیدا ہوتا ہے تو پہلے کہتے ہیں تمہارے گھر میں کچھ ہے. سنا کہ نہیں آپ نے؟ جہاں دو چار مہینے کوئی پریشانی رہی، مطلب دس جگہ انٹرویو میں گئے نہیں نوکری ملی، یا جو نوکری تھی وہاں سے نکل گئی، یا مثلا دس سال ہو گئے شادی پہ اولاد نہیں ہوئی، یا بیماری دو چار مہینے چل گئی، تو کیا تمہارے گھر میں کچھ ہے؟ یہ فتنے کا پہلا زینہ ہے. اور جیسے کچھ کا یقین ان کو پیدا ہوا، دوسرے نے اپنا کار خیر شامل کر دیا. اس کا مطلب یہ کہ کسی نے کچھ کیا ہے. کچھ انہوں نے جوڑا تھا اور کسی نے کچھ کیا ہے، وہ انہوں نے جوڑ دیا. اب خاندانوں میں جھگڑے، لڑائیاں، فساد. اب یقین کریں، ساس بہو کے جھگڑوں کی اکثر بنیاد یہی دو لفظ ہیں. تمہارے لڑکے کو کچھ ہو گیا ہے. معظمہ آئی ہے گھر میں اصلاح کرنے کے لیے. دیکھو پہلے روزانہ ٹیلی فون کیا کرتا تھا، ساری تنخواہ تمہیں پہ بھیج دیا کرتا تھا، گھر کا کیا نقشہ تھا، گھر کا کیا عالم تھا، مگر تمہارے لڑکے کو کچھ ہو گیا ہے. کیا بعد میں ہی پیسہ بھیجتا ہے، اب آٹھویں دن ٹیلی فون کرتا ہے، کبھی آٹھواں دن بھی گزر جاتا ہے پوچھتا بھی نہیں ہے. دوسری معظمہ ادھر سے بولی، ہاں اگر کوئی شیطان کی ماں ہے تو کوئی خالہ بھی تو ہوگی. ادھر سے وہ بولی، ارے کچھ کیا ہو گیا ہے، کسی نے کچھ کرا دیا ہے. اب اس کسی کا مزاح کیا ہے؟ وہ بیچاری جس کو کل انتہائی احترام سے لایا گیا تھا. نہیں غور کیا میں نے کیا کہا؟ اتنے احترام سے لایا گیا، اب آج کل تو خیر حالات بدل گئے ہیں، بنا آج سے چند سال پہلے تک یہ عالم تھا کہ بہو گھر میں آ جائے تو اس کو زمین پہ اترنے نہ دیا جائے، گودی میں اٹھا کے اس کو لے جائیں. یہ کمال احترام آج خاک پر بیٹھنے کے لائق بھی نہیں ہے، بلکہ خاک میں ملا دینے کے لائق ہے. کیوں؟ اسے کسی نے کچھ کرا دیا ہے جو میرا لڑکا میرے ہاتھ سے نکل گیا. اب اس احمق معظمہ کو کون سمجھائے، کسی نے کچھ نہیں کرا دیا، آج ہی نے کچھ کرا دیا ہے. اگر نہیں سمجھے تو میں وضاحت کروں، کسی نے کچھ نہیں کرا دیا ہے, آپ ہی نے کچھ کرا دیا ہے. کہ ہم نے کیا کرا دیا, ہم نے تو شادی کرا دی ہے. اگر بچہ آپ کا شریف ہے اور آپ نے اس کی شادی کرا دی ہے تو اس کا فرض ہے کہ دونوں ذمہ داریوں کو پہچانے. آپ ماں ہی اپنی جگہ پر ہیں, مگر جس کی ذمہ داری کا عہد کیا ہے اس ذمہ داری کو پہچانے. کیسے سارا پیسہ آپ کو دیا جائے گا؟ آپ کو عقل نہیں ہے, آپ کے پاس شعور نہیں ہے. اس عورت کا نفقہ واجب ہے, آپ کا نفقہ تو خالی خدا نے واجب کر دیا ہے. مجھے ڈر لگتا ہے کہ مجبہ ہاتھ سے نکل نہ جائے. یہ سبھی دھیرے دھیرے باپ بن رہے ہیں, اولاد سے امیدیں لگائے بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیے, اولاد پر ماں باپ کا نفقہ خدا نے واجب کر دیا ہے. اولاد نے کبھی ماں باپ سے بھر معاہدہ نہیں کیا. اور اگر بس چلے تو کبھی معاہدہ نہیں کریں گے. خدا نے واجب کر دیا ہے. لہذا اگر شریف ہے تو حکم خدا پر عمل کرتے, نہ لائق ہے تو چھوڑیے. لیکن زوجہ کے نفقے کا تو آپ نے عہد کیا ہے. جب آپ نے قبل تو اس کے معنی یہ نہیں کہ تنہا ان کو قبول کیا ہے, ان کی ذمہ داری کو قبول کیا ہے. یعنی حکم خدا بھی ہے, تمہارا معاہدہ بھی ہے. کاش میری بات تو آپ پہچان لیں. ماں باپ کے نفقے میں حکم خدا ہے, بندوں کا معاہدہ نہیں ہے. بیوی کے نفقے میں حکم خدا بھی ہے اور بندے کا معاہدہ بھی ہے. تو جب ماں نے معاہدہ کرایا تھا تو کیوں نہیں سوچا تھا کہ میرا بچہ چوری نہیں کرے گا, میرا بچہ جیب نہیں کاٹے گا, میرا بچہ حرام نہیں کھائے گا, میرا بچہ رشوت نہیں کھائے گا. یہی آمدنی اسی میں سے مجھے بھی ملے گا اور اسے بھی دے گا جس سے معاہدہ کیا ہے, اور تم نے تو معاہدہ کرایا ہے. اور کیا, جیسے بچہ بڑا ہو گیا اب ماری ماری پھر رہی ہیں. کسی صورت سے چہرہ دیکھ لیں, چہرہ آج دیکھو کہوں کا حال کل دیکھنا. کب یہ خالی چہرے مسئلہ تمام ہو جائے گا. اتنا آسان مسئلہ بھی نہیں ہے. ذمہ داریوں کا مسئلہ ہے, فرائض کا مسئلہ ہے, اسے فرائض کو ادا کرنا ہے. جب آپ نے اس کو لا کے رکھا ہے تو جو آمدنی ہوگی کچھ آپ کو ملے گی, کچھ اس کے حصے میں جائے گی. قانون شریعت ہے, وقت میں کچھ وقت آپ کو ملے گا. اب آپ ایسے بچے تو نہیں کہ ہر بات آپ پر واضح کی جائے. ایک صلوات پڑھے محمد و علیہ وسلم. میں کچھ وقت اولاد ماں باپ کو دے گی, کچھ وقت اسے دینا ہے جس کو معاہدہ کر کے لے آئے ہیں. تو زندگی تو تقسیم ہونے والی ہے, اس میں کچھ کا کیا سوال ہے؟ کسی کا کچھ کر دینے کا کیا مسئلہ ہے؟ یہ تو قانون شریعت ہے جس پر اسے عمل کرنا ہے. یہ اس کی شرافت کا تقاضا ہے کہ دونوں کے حقوق کو پہچانے, اور یہ آپ کی شرافت کا تقاضا ہے کہ جس کو لے کے آئی ہے اس کے حق کو پہچانیے, اور یہ اس کی شرافت کا تقاضا ہے کہ جس کو تم کو اپنے بیٹے یا اپنے گھر تک پہنچایا ہے تم اس کا احترام کرو. اسلام میں کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے کہ یہ زیادہ اونچے ہو گئے وہ کچھ نہ رہ گیا. اسلام میں ہر ایک کا حق ہے. توجہ کیا آپ نے, اگر ساری امت پر نبی کا حق رکھا گیا ہے تو نبی پر امت کا حق رکھا گیا ہے. جب پیغمبر کو امت کہا کر تو امتیوں کے درمیان کیا اوقات کسی کی ہے؟ سب کے اوپر حقوق بھی ہیں اور سب کے لیے فرائض بھی ہیں. ہر ایک کو اپنے فرض کو یاد رکھنا چاہیے. ایک صلوات پڑھے محمد والے. دور چلے گئے, میں یہ گزارش کر رہا تھا تو جیسے ہی مال کو کچھ ہے انہوں نے کام شروع کر دیا. کچھ نمازیں پڑھ لی, کچھ دعائیں پڑھ لی, کچھ اور اعمال کر لیے. جب کوئی فائدہ نہیں ہوا تو کسی نے بتا دیا, وہ صاحب جو سڑک پر بیٹھے رہتے ہیں نالی کے پاس, اگر نالی کے پاس ہے تو کچھ پہنچے ہوئے ہیں, یعنی نالی تک. اور اگر اسی میں گر گئے تو بالکل پہنچے ہوئے ہیں. جو ان کی اصلی منزل تھی وہاں تک پہنچ گئے. ابھی ان سے بڑا پہنچا ہوا کون ہوگا؟ ان کے پاس جائے تو سارے مسائل حل کر دیں گے. مسلمان عورت نے برقع سنبھالا, مسلمان مرد نے اپنا سامان سنبھالا اور جا کے ان کے پاس کھڑے ہو گئے. ہمارا خدا تو کچھ نہیں کرتا ہے, ہم جانتے ہیں آپ خدا کو نہیں مانتے ہیں, آپ دشمن خدا ہیں, آپ پتھروں کی پوجا کرتے ہیں, آپ درختوں کے سامنے سر جھکاتے ہیں, ہمیں سب معلوم ہے, مگر یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارا خدا تو کام آتا نہیں, آپ ہی کام آئیں گے. لعنت ہے ایسے مسلمان پر جو قرآن کو بیکار سمجھے، ارشاد پیغمبر کو بیکار سمجھے، دعائے معصوم کو بیکار سمجھے اور کافر کے سامنے جا کے ہاتھ پھیلا دے، یہ وہ بدترین کفر ہے. غور کیا آپ نے کہ جب وہ کافر چھوٹا کافر ہو جاتا ہے، یہ کافر بڑا کافر ہو جاتا ہے جو اپنے خدا کو بدنام کرتا ہے دشمنوں کے سامنے. جلدی سے ہر آدمی بات سمجھتا بھی نہیں اور اتفاق بھی نہیں کرتا ہے، مگر جو مسئلہ میں عرض کر رہا ہوں اس پر نگاہ کریں تو ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی خدا کو چھوڑ کے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اسلام کسی قیمت پر اسے برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی دو برابر کی ہستیاں طے کر لے کہ یہ میرا مسئلہ جو اس کو دو ہی طے کر سکتے، یا خدا یا آپ، اس کا نام ہے شرک. خدا کے مقابلے میں کوئی آپ نہیں ہے، نہ آپ نہ میں، خدا کے سامنے کوئی نہیں. اس سے کہا جائے یا یہ یا آپ، اس لیے کہ یا نہیں ہے، خدا میں توحید ہے، توحید خدا ایک ہے، اس کا یا نہیں ہوتا ہے. اگر کوئی نہیں جانتا تو جاننا چاہیے توحید کے معنی خدا بس ایک ہے، اس میں یا کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور شاید اسی نقطے کو سمجھانے کے لیے توجہ، بڑی قیمتی بات جو گزارش کروں، ارے ہم سب تو محتاج ہی ہیں، جاہل بھی ہیں، کمزور بھی ہیں، نادار بھی ہیں، کوئی اختیار بھی نہیں ہے. ہم اگر خدا کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو نہ کوئی ہنر ہے تو کوئی کمال، توجہ کریں، بل نہیں ہے تو کیا کریں، مانگیں گے چاہے ان سے مانگے چاہے ان سے مانگے چاہے خدا سے مانگے، کہیں نہ کہیں تو مانگیں گے. جس کو خدا نے زمین سے لے کے آسمان تک اور دنیا سے لے کے آخرت تک سب کا اختیار دے رکھا تھا، وہ کالے کو مسلح پر خروج پڑ رہے ہیں، وہ کیوں مسلح پر کھڑے ہوئے دعا کر رہے ہیں؟ انہیں جا کے کوئی سمجھاتا حضور آپ کیا مانگ رہے ہیں؟ تب مسئلہ مانگنے کا نہیں ہے. میں چاہتا ہوں ہر دیکھنے والا یہ پہچان لے کہ میرے پاس جو ہے وہ اس کا دیا ہوا ہے، خبردار مجھے خدا کے ساتھ یا نہ بنائے. اگر یا خدا یا میں ہوتا تو میں بھی خدا کے مقابلے میں اکڑ کے بیٹھ جاتا، میں تو ہمیشہ سجدے کرتا ہوں، ہمیشہ ہاتھ پھیلاتا ہوں، اتنا علم میرے پاس ہے مگر رب دے جتنی علم کہتا ہوں، تاکہ خبردار کو یا نہ کہنے پائے. یہ دوسری قسم ہے، اس کا نام ہے کفر، اس کا نام ہے شرک. خدا کے ساتھ کوئی یا نہیں ہے، خدا خدا ہے بس. اور کیا تیسری قسم ہے کہ جہاں کسی سے مانگا جائے اس بنا پر کہ خدا نے اسے دے رکھا ہے. غور، خدا کو چھوڑ کے نہیں، خدا کے مقابلے میں نہیں، اس لیے کہ خدا نے اس کو دے رکھا ہے، مجھے نہیں دیا ہے، لہذا اس سے مانگا جائے، یہ عین ایمان ہے. اس میں نہ کسی طرح کا کوئی کفر ہے، نہ کسی طرح کا کوئی شرک ہے، نہ کسی طرح کے عقیدے کی کوئی خرابی یا کمزوری ہے، یہ عین ایمان ہے، بلکہ کمال شرافت ہے. اور یہی بات جو پیچھے سے میں کہہ رہا تھا، بچہ مانگتا ہے کیوں بولا، بچہ مانگتا ہے کیوں متوجہ ہو گیا، اس لیے کہ فطرت نے یہ بتایا ہے کہ خدا نے اس کے پاس روزی رکھی ہے، تیرے پاس نہیں رکھی ہے. اب میں اس سے زیادہ کیا وضاحت کروں، تیری غذا کو خدا نے اس کے پاس رکھا ہے، تیرے پاس نہیں رکھا ہے. تو بچہ ماں کی طرف اس لیے نہیں گیا ہے کہ اس کو کوئی دوسرا خدا سمجھتا ہے، اس لیے گیا کہ اسے خدا نے دیا ہے، میرے پاس نہیں ہے، تو اس سے باندھنا خدا سے باندھنا ہے. بولا اگر خدا نے اس کے پاس رکھا ہوتا تو بچہ مڑ کے بھی نہ دیتا، اور ساری دنیا کا کاروبار اسی پر چل رہا ہے. آپ میری آنکھوں نوکری کرتے ہیں، چلے 2000 درہم ملے گا، آپ کو شرم نہیں آتی کیا؟ خدا 2000 نہیں دے سکتا. آپ میرے 2000 درہم میں چکر میں کیوں پڑے گئے؟ کہتے کہ خدا نے آپ کو دیا ہے. توجہ کریں، یہ دروازوں پر فقیر کیوں آتے ہیں؟ اس لیے کہ جانتے ہیں آپ کے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں ہے، مگر جو آپ کے پاس ہے وہ آپ کا نہیں ہے، خدا کا دیا ہوا ہے. تو جب کوئی خدا کے مقابلے میں کسی کو سمجھ کے مانگے گا یہ شرک ہو جائے گا، لیکن خدا کے دیے ہوئے میں سے مانگے گا، یہ تو ساری دنیا کا کاروبار اسی پر چل رہا ہے. حد یہ کہ انبیاء اور مرسلین کی تاریخ پڑھ لیجیے، خدا نے آپ کو نبی بنایا ہے،
خدا نے آپ کو دریاؤں میں بچایا ہے، خدا نے آپ کو قصر گراؤں میں بچایا ہے، اب خدا کہتا جاؤ اور جا کے گراؤں کے میرا پیغام سناؤ، کیوں کہتے خدا یا کسی کو صاف کر دے، موسیٰ خدا پر بھروسہ کرو، چلے جاؤ، وجعلنی وزیرا من اہلی، ایک وزیر بھی ہونا چاہیے، اصلی کو بھی امری، شریک کار بھی ہونا چاہیے، مددگار بھی ہونا چاہیے، ارے آپ اتنے بڑے پیغمبر، آپ کو مددگار کی کیا ضرورت ہے؟ کہا ظاہر میں خدا کے مقابلے میں کسی کو نہیں، خدا نے جس کے پاس جو کچھ رکھا ہے، توجہ کریں، اس کا مطلب یہ کہ خدا کی جی ہوئی طاقت کے سہارے کسی کو شریک کار بنانا یہ نہ کوئی کفر ہے نہ کوئی شرک ہے، غور کریں، جناب موسیٰ نے جناب ہارون کا سہارا لیا، جناب ذوالقرنین آئے، لوگوں نے کہا یاجوج ماجوج بہت پریشان کر رہے ہیں، کہلے کوئی بات نہیں، آئینونی تم ہماری مدد کرو، ہم ایک ایسا سب بنا دیں گے یہ ظالم آنے نہ پائیں گے، ارے نبی خدا کہتا ہے مدد کرو، خدا سے کیوں نہیں کہتا ہے، ان سے کیوں کہتا ہے، اسے کہ خدا کی دی ہوئی توانائی ان کے پاس ہے، ان سے کہتا ہو، توجہ کریں، جہاں تک چلے جائیے ہر مرحلے پر حد یہ کہ سرکار دو عالم نے جب تبلیغ اسلام شروع کی ہے تو پہلی دعوت دیتا کون ہے جو میرا گوشت بچائے گا، کوئی آج تک کہنے والا نہ پیدا ہوا، آپ بوجھ بٹانے والا جھوٹ رہے ہیں، آپ کے پاس تو بوجھ اٹھانے والا موجود ہے، مگر کہتے کون ہے جو میرا بوجھ بٹائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مددگاروں کو ساتھ لے لینا نہ فطرت بشر کے خلاف ہے، نہ آیات قرآن کے خلاف ہے، نہ سیرت انبیاء کے خلاف ہے، نہ کردار مرسل آدم کے خلاف ہے، اگر کوئی یہ طریقہ چھوڑ دے گا تو کس کے ساتھ جائے گا، کس منزل پر انسان کا ایمان ہوگا، خدا کی دی ہوئی طاقت کی بنیاد پر کسی کا بھی سہارا لینا یہ نہ کوئی کفر ہے نہ کوئی شرک ہے نہ کوئی خلاف اصول اور خلاف اسلام مسئلہ ہے، یہی وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے پہلے خود کہا ان تنصر اللہ، ہم نے تم کو طاقت دی ہے، ہم نے تم کو مال دیا ہے، اب ہمیں دو بطور قرض دو، کیوں دیا، ہم نے دیا تھا لہذا دو، ہم نے بازوں میں توانائی رکھی لہذا ہمارے دین کی مدد کرو، یعنی اپنی دی ہوئی طاقت ہے اسی کے لیے تو کہہ رہا ہے، خدا کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، خدا کی دی ہوئی قوت ہے، تمہارے پاس خدا کا دیا وہ مال ہے راہ خدا میں دو، تمہارے پاس خدا کی دی ہوئی طاقت ہے راہ خدا میں خرچ کرو، توجہ کریں، اور ہم آپ جیسے غریبوں کا حال کیا ہے، کبھی رستے پر آئے کبھی بہکے، کبھی ٹھیک ہے کبھی بہک گئے، ہمارا کیا بھروسہ ہے جو ساری کائنات کو در سے ہدایت دینے کے لیے آیا تھا، پروردگار نے اگر کسی کے بازوؤں میں زور رکھ دیا تھا تو اس سے بھی کہا کہ ناز علی، کوئی سرکار دو عالم کی بارگاہ میں یا آل محمد کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلانے والا کوئی ایسا نہیں ہے جو سمجھتا ہو یہ کوئی دوسرے خدا ہیں، کلمہ ہی پڑھا ہے عبدہ ورسولہ، ہر تشہد میں اعلان کرتا عبدہ ورسولہ، یہ اللہ کے بندے ہیں، دوسرا خدا کہاں سے ہو گیا، وہ خود اعلان کرتے ہیں سرکار تو سرکار ہے، انا عبد من عبید محمد، میں تو ان کے خدمت گزار ہو گئے ہوں، اس کے بعد کون آدمی سمجھ لے گا کہ دوسرا خدا کوئی پیدا ہو گیا ہے، ایسا نہیں ہے عزیزان محترم، جن کے سامنے بھی کوئی آدمی ہاتھ پھیلاتا ہے سمجھتا ہے ان کے پاس خدا کا دیا ہوا ہے لہذا ان سے لیتا ہے، جس دن یہ خیال پیدا ہو جائے گا کہ یہ خدا کے محتاج نہیں ہے، اس دن نہ بندہ بندہ رہ جائے گا نہ مسلمان مسلمان رہ جائے گا، مگر خدا نے ان کو دیا ہے، اب وہ خدا نے کیوں دیا ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے، یہ بڑا طویل مسئلہ ہے کہ خدا نے ہماری جیب میں کیوں نہ رکھ دیا سب، اور کیا خدا نے انہی کے پاس کیوں رکھا کہ ان کے پاس رکھا ہم ہاتھ پھیلائیں، ہمیں پہلے دے دیا ہوتا، تو اس کا تو بہت پرانا جواب ہے کہ ہر ایک کو ناخن دیے نہیں جاتے، بھائی دینے والا اگر اس کا بھی نہ پہچانتا ہو کس کو کیا دینا چاہیے، اگر اتنا بھی نہ جانتا ہو کس کو دینا چاہیے کس کو نہیں دینا چاہیے، آپ یقین کریں بھائی آخری لفظ ہے اور بات کو آج یہی روک دیتا ہوں، انشاءاللہ باقی آئندہ گزارش کروں گا. اگر سارے اختیارات جیسے اللہ نے اپنے حبیب کو دیے اپنے ولی کو دیے اگر کہ ہم کو آپ کو دے دیے ہوتے تو آپ یقین کریں جس دفتر میں ہمارا گزر ہو جاتا ہے ساری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنے خاندان کے سب آ جائے باہر والا کوئی جانے پائے، جس کارخانے میں پہنچ گئے اپنے شہر کے سب آ جائیں باہر والا نہ آنے پائے، جہاں پہنچ گئے اپنے صوبے والے آ جائیں باہر والا نہ آنے پائے. ہم تو دنیا داری میں اس منزل پر آ گئے، نہیں غور کرو دنیا داری میں چار پیسوں اس منزل پر آ گئے کہ سب کو اپنے اپنے کی فکر ہے باقی کسی کی فکر نہیں ہے، اور اگر اپنے والے بھی برابر دکھائی دینے لگے تو جن کو کل اٹھایا تھا انہی کو گرانے کی فکر ہو گئی کہ لوگ گاؤں والے ہم کو بھی سلام کرتے تھے ان کو بھی کرنے لگے، یہ ہم نے غلط کیا کہ ان کو اپوائنٹ کر لیا نہ ان کو ہٹاؤ تاکہ سلام ہمیں ملے، یہ نہ ملنے پائے. جب دنیا کے چار چار پیسے چھوٹے چھوٹے ہوتوں میں ہمارا حال یہ ہے تو اگر کئی پروردگار نے جنت ہمارے ہاتھ میں رکھ دی ہوتی تو آپ یقین کریں جنت کسی شہر کے محلے کا نام ہوتا، بلکہ اور واضح کہوں آج کی زبان میں یہ کوئی کالونی ہوتی جس میں فقط بڑا شہر والے رہتے ہیں، بڑا خاندان والے، بڑا صوبے والے، بڑا ملک والے رہتے ہیں. اب آپ نے اندازہ کیا ہماری اوقات تو یہی معلوم ہو گئی، تھوڑا سا دے کے خدا نے آزما لیا پروردگار وہاں کے اختیار کیا دے لے گا، مگر جن پر خدا کو اعتماد ہے جن پر مالک کو اعتماد ہے انہیں قسیم جنت انار یہ سمجھ کے بنایا ہے کہ یہ جمدے داری سے کام میں لیں گے کیونکہ ان کا نام دیتا ہے لہذا آ جائے دوسرا نہ دے پائے، یہ ایمان دیکھ کے جگہ دیں گے کردار دیکھ کے جگہ دیں گے تو جو اپنے اعتبار کو ثابت کر لیتا ہے اسی کو اختیارات دیے جاتے ہیں. اگر ہمارے ہاتھ میں کئی سورج کا نظام آ جاتا تو روزانہ صبح کی نماز 9 بجے ہوتی، بس میں نے ایک لفظ کہہ دیا سوچیے گا، اور کمی قضا نہ ہوتی. اس لیے کہ ہم تو نظام ہی بناتے ہیں، آج صبح 8:30 بجے وہی پوچھنا ہے کہ جناب سورج صاحب آپ 9:45 بجے سے پہلے مت کریے گا، اور کل ہم کو 10:30 بجے اٹھنا ہے تو آپ 10:15 سے پہلے باہر نہ آئیے گا. اگر ہمارے ہاتھ میں ہوتا تو ہم ذریعہ بناتے بندگی چھوڑنے کا، بس لفظ کے معنی آپ سوچتے رہیے گا، ہم ذریعہ بنا لیتے اختیارات کو بندگی سے انحراف کرنے کا، مگر وہ اللہ کا بندہ ہے، خدا نے اعتبار دے کے اگر یہ اختیار دیا ہے تو اس نے اپنی عظمت کے اظہار کے واسطے سورج نہیں بچایا، خدا کے سجدے کے لیے بچایا ہے. السلام علیکم محمد والا بس عزیزان محترم، تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ انسان اگر واقعی صاحب ایمان ہے تو عظمت پروردگار کو پہچانتا ہے، جیسا خدا نے اپنے نبی کو بنایا ہے اس عظمت کو بھی جانتا ہے، جیسا مالک نے اپنے ولی کو بنایا ہے ان کی عظمتوں کو بھی جانتا ہے، جس کو خدا نے جیسا بنایا ہے ویسا ہی جانتا بھی ہے اور ویسا ہی مانتا بھی ہے. اور یہی وہ منزل ہے جو نہ کسی کی میراث ہے نہ کسی کی جاگیر ہے نہ اس میں کسی سن و سال کا کوئی دخل ہے. ہو سکتا ہے انسان 70 سال 80 سال اس دنیا میں زندگی گزارے، کالجوں میں جائے، یونیورسٹیوں میں جائے، درسگاہوں میں جائے، اور بہت کچھ پڑھنے کے بعد بھی آخر تک نہ پہچانے خدا کیا ہوتا ہے اور بندہ کیا ہوتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کم سنی کا عالم ہو، نابالغی کا دور ہو، مگر منزل معرفت اتنی بلند ہو جہاں تک دنیا کے بڑے نہیں پہنچ سکتے. میں رب کے کلام کے لیے فقط ایک فقرہ کہوں گا، 100 سال سے زیادہ عمر کا باپ اور 13 سال کا نابالغ بچہ، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، میرے لال میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. کتنی آسان سی بات تھی کہ بچہ کہہ دیتا کہ بابا خواب ہے, ہر خواب تو معتبر نہیں ہوتا ہے, آپ خواب کے پیچھے کیوں میری جان لینا چاہتے ہیں, کیوں مجھ کو ذبح کرنا چاہتے ہیں. مگر جیسے باپ نے کمسن بچے کے سامنے اپنے خواب کا ذکر کیا, بیٹے نے کہا بابا جان افعل ما تؤمر, جو امر الہی ہے آپ عمل کریں, جو حکم خدا ہے آپ اس پر عمل کریں. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین, انشاء اللہ آپ دیکھیں گے کہ میں کیسے صبر کرتا ہوں. اب تو اندازہ ہو گیا کہ جہاں 100 سال کی ضعیفی ہے وہی 13 سال کا بچپنا ہے. اسی لیے پروردگار عالم نے جب دونوں کے کردار کا ذکر کیا فرمایا فلما اسلما وتلہ للجبین, جب دونوں منزل اطاعت میں آ گئے اور باپ نے بیٹے کو قربان گاہ میں لٹا دیا, یہ بھی منزل اطاعت میں ہے, وہ بھی منزل اطاعت میں ہے. مالک دونوں کی اطاعت کی تعریف کر رہا ہے, حالانکہ ان کا وہ بڑھاپا ہے, ان کا یہ بچپنا ہے. اگر ہم نے کل 13 سال کی عمر میں اسماعیل کا جذبہ قربانی نہ دیکھا ہوتا, بس ارب آ گیا تھا. میرا بیان آخری منزل تک آ گیا. اگر کل ہم نے کمسنی کے عالم میں جناب اسماعیل کا جذبہ قربانی نہ دیکھا ہوتا تو شاید یہ خیال پیدا ہوتا کہ یہ جذبہ جوانی سے پہلے نہیں پیدا ہوتا, یہ جذبہ زندگی کے تجربات سے پہلے نہیں پیدا ہوتا. مگر ذبیح اللہ کو دیکھ کے یہ اندازہ ہوا کہ 13 برس کی عمر میں بھی جذبہ قربانی پیدا ہوتا ہے. اور بچہ باپ سے کہتا ہے اگر مالک کی مرضی یہی ہے کہ قربان ہو جاؤں تو میں جان دینے کے لیے تیار ہوں. مگر رونے والوں مجھے فقرہ کہنا ہے, ابراہیم نے فرمایا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں, تو بیٹے نے کہا بابا میں گلا کٹانے کے لیے تیار ہوں, آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. یعنی جب بزرگ نے قربانی کے لیے کہہ دیا, کاش میری بات آپ کے ذہنوں تک منتقل ہو جائے, جب ابراہیم نے قربانی کا ذکر کر دیا تو اسماعیل نے آمادگی کو ظاہر کر دیا. مگر کربلا میں تو ہم نے عجب منظر دیکھا کہ بزرگ خاندان نے قربانی کا ذکر نہیں کیا تو بچہ پریشان ہے. کل وہ دن آنے والا ہے جس میں اصحاب مارے جائیں گے, انصار راہ خدا میں قربان ہو جائیں گے, بوڑھے بھی کام آئیں گے, جوان بھی کام آئیں گے, سب کل راہ خدا میں قربان ہو جائیں گے. جو تذکرہ کرتے کرتے امام حسین خاموش ہوئے تو ایک مرتبہ دیکھا کہ بچہ گوشے میں بیٹھا ہوا رو رہا ہے. بس بیان تمام ہو رہا ہے, آپ بہت مصاب ہوں گے, بہت روئیں گے. محرم کی 7ویں شب آ گئی, آج کی رات تو اگر کوئی گوشے دل سے سننا چاہے تو خیال حسینی سے آوازیں آ رہی ہیں, اللہ بندش آپ تو پہلے دن ہو گئی, 7ویں محرم تو کہتے آپ کا دن ہے. سارا محضر شہادت سنا دیا گیا, بچہ گوشے میں بیٹھا ہوا رو رہا ہے. روتے روتے اچانک یہ خیال پیدا ہوا کہ بابا نے دنیا سے جاتے جاتے ایک تعویذ میرے بازو پر باندھا تھا اور کہا تھا میرے لال جب کوئی سخت وقت آ جائے, جب کوئی بڑی مصیبت آ جائے اور مسئلے کا حل سامنے نہ ہو تو اس تعویذ کو کھول کے دیکھ لینا, اس میں تمہارے مسئلے کا حل لکھا ہوا ہے. سنو گے اولاد والو, اب جو بچے نے تعویذ کو کھولا تو دیکھا لکھا بنی قاسم ادرک عمک الحسین, بیٹا قاسم جب وقت آ جائے تو دیکھو اپنے چچا کا ساتھ نہ چھوڑو, بیٹا اپنے چچا حسین کے کام آنا, اپنے چچا حسین کو قربان ہو جانا. مجھے سنا تھا, اب بچہ مسکراتا ہوا چلا چچا کے سامنے آئے, بیٹا خیر تو ہے کیوں آئے, کیا کہوں چچا ذرا آپ اس تحریر کو پڑھ لیے. حسین نے تحریر کو دیکھا, قاسم کو سر سے پہنچ کر دیکھا, تم بھائی کی تحریر لے کے نہیں آئے, اپنے موت کی خبر سنانے کے لیے آئے. چچا بابا کا حکم ہے میں قربان ہو جاؤں میں آگے کام آؤں. فرمایا بیٹا میں ذرا شہادت میں تمہارا نام ہے. میں نے فقط ذکر نہیں کیا تھا ورنہ قربان ہونے والوں میں تمہارا نام ہے اور ایک قاسم تنہا تمہارا ہی نام نہیں ہے. بسرونے والوں متوجہ ہو جاؤ اور میری بہنیں بھی متوجہ ہو جائیں جن کی گودیوں میں بچے ہیں. بیٹا تنہا تمہارا ہی نام نہیں ہے بلکہ تمہارے بھائی علی اصغر کا نام بھی ہے. کل اصغر کی قربان ہو جائیں گے. قاسم ایک طرف تو خوش ہوئے کہ میری قربانی کا ذکر آ گیا مگر ایک طرف بچہ تڑپ گیا کہ اصغر کی قربانی کا ذکر کیسے آ گیا. شروع کے روایت کر دیا بنی ہاشم کا خیرت دار بچہ ہے. ایک بندہ گھبرا کے کہا چچا ہل یہ سلون ہے الخیام کیا اشقیا خیموں میں داخل ہو جائے گی. میرا بھیا کیسے قربان ہوگا کیا اشقیا خیموں میں داخل ہو جائیں گے. حسین نے سمجھایا نہیں میرے لال میں اصغر کو اپنے ہاتھوں پر لے کے جاؤں گا. جی چاہتا ہاتھ جوڑ کے عرض کروں اے بنی ہاشم کے خیرت دار تم تو شب عاشور سوچ بھی نہ سکے کہ اشقیا خیمے میں آ جائیں گے مگر میرا ابن دیوان. اثر کا ہنگام خیموں میں آگ لگی ہوئی اشقیا دلانا خیموں میں داخل ہو رہے ہیں اور ابن دیوان اس منظر کو دیکھ رہے ہیں. اجرک مل اللہ خدا آپ کو کسی غم میں دلائے سوائے غم آل محمد کے اور اس غم میں آنسو بہانے کی توفیق دے. بس دو تین لمحے اور مجلس تمام ہو رہی ہے. رات گزری عاشور کی رات گزری عاشور کا دن آیا قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوا ظہر کا ہنگام آیا نماز ظہر کے تھوڑی دیر کے بعد اب بنی ہاشم کی قربانی کا سلسلہ شروع ہوا. بچہ پھر سامنے آیا دست ادب جوڑ کے کھڑا ہو گیا چچا اب تو اجازت دے دیجیے. چچا اب تو جانے دیے میں آخری منزل تک اپنے بیان کو لے جا سکوں گا اور آپ کے رونے کے لیے یہی ایک منزل کافی ہے. جب تک سوچتے رہیں گے روتے رہیں گے. چچا اب تو جانے دیجیے اب تو اجازت دے دیجیے. حسین بچوں کو دیکھ رہے ہیں مگر کیسے کہیں. روایت کا فکرا ہے جب قاسم نے دیکھا کہ آقا کو جواب نہیں دیتے تو دونوں ہاتھوں کو مولا کے اپنے ہاتھوں سے پکڑا اور اپنی آنکھوں کا مولا کے ہاتھوں پر بل لگی. چچا اجازت دے دیجیے مولا اجازت دے دیجیے. اتنا اصرار کیا تو حسین کا بیٹا آج تو قربانی کا دن ہے سبھی کو جانا ہے. امام حسین نے سجایا بیٹے کو تیار کیا کلیجے سے لگایا بدو مندرے اور مجلس تمام. روایت کہتی ہے کہ چچا نے بھتیجے کو کلیجے سے لگایا اور دونوں مل کے اتنا روئے اتنا روئے کہ غش کھا کے گر پڑے. پھر رونے والوں ساتھی محرم کی رات ہے پھر کربلا کی پیاس کو یاد کرو. آج اگر بڑے غش کھا کے گر جائے تو اسے ہوش میں لانے کے لیے پانی چھڑکا جاتا ہے مگر ہائے زینب کی بے کسی کیا کرے آنسوؤں کا چھڑکاؤ کیا چچا بھتیجے ہوش میں اٹھایا اور کہا کہ چچے بھیا اب ڈرو کم قاسم کو جانے دو. حسین نے بچے کو سنبھالا تیار کیا گھوڑے پر بٹھاتے بٹھاتے ایک فکرا کہا اے میرے قاسم اے میرے لال اب تو جا رہے ہو نہ جانے میری تمہاری ملاقات کب ہوگی اور ذرا تمہارے گلے بال کو چاک کر دے. رونے والوں مجلس تمام ہو گئی کہا چچا یہ کیا کہا بیٹا یہ یتیموں کی نشانی ہے تم چلے تو بھائی کی یاد نے کر پایا جاؤ میرے لال جاؤ جا کے قربان ہو جاؤ. اب دیکھو چچا تمہارے بلانے پر جب مقتل میں آتا ہے حسین اس وقت چلے جب قاسم کی آواز آ رہی تھی چچا چچا جلدی آؤ چچا سیدھا جلدی ہوا جا رہا ہے پتریاں جھوٹ رہی ہے. واہ اماں
میرے چچا آئیے بتیجے.
یا حسین یا حسین، آپ حضرات اپنے جگہ پر رہیں، تابوت آپ کے سامنے سے گزر رہا ہے، آپ زیارت کرتے رہیں گے. یا حسین یا حسین، بس بس، یا حسین یا حسین، یا حسین یا حسین،
Like a Yeah.